بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی اہل بیت اطہا علیہ السلام کے ذکر میں، سید و شہدا کے فرش ادا پر بیٹھنے کی سعادت، اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یہ توفیقات مزید نصیب ہوں. خدا اسی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ ان سب سے بڑھ کر ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صراحت کے ساتھ کنایوں میں، اشاروں میں اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں مختار ہے، انسان ایک آزادی رکھتا ہے. لیکن یہ وہ موضوع ہے کہ جو سمجھ لیجئے کہ جب سے انسان ہے اس کے ذہن میں ہے کہ آیا واقعاً آزادی ہے، اور آزاد ہے تو کتنا آزاد ہے، اور اگر آزادی ہے نہیں ہے تو پھر کیوں سزا ہے اس کی. اچھا، کچھ آیات کریمہ ہیں جو صراحتاً اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ آزادی ہے، کچھ آیات کریمہ ایسی ہیں جن کو کم سے کم سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے کہ بھئی اگر یہ ہے تو پھر آزادی کیسے ہے. تو میں چند جملوں میں ان کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ پھر موضوع سے متصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بچپن سے میں اور آپ وہ آیت کریمہ سن رہے ہیں، تو عز و من تشاء و تذل و من تشاء، کبھی تو عز و من تشاء سے ہے، کبھی یعز و من یشاء و یذل و من یشاء، اس طرح بیان کرتے ہیں. بہرحال تو عز و من تشاء مشہور کہ جس کو خدا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے ذلت اور کمزوری نصیب کرتا ہے. تو جو آیات آزادی کو بیان کر رہی ہیں وہ تو کثیر ہیں، لیکن یہ جو آیات ہوتی ہیں ان کو پڑھ کر انسان اپنے ذہن میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر سب کچھ وہیں سے ہے تو پھر میں جو کچھ بھی کر لوں بہرحال وہی ہوگا جو خدا و نمتان نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے. اچھا، یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس موضوع کے لیے، اس کو کہتے ہیں قضا اور قدر. عربی میں قضا و قدر، مثلا فارسی میں عربی میں قضا و قدر. تھوڑا سا اگر انسان اس کو دیکھ لے یہ قضا اور قدر کیا ہے، تو صرف اس لفظ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں تو یہ جو آئے کریمہ ہے تو عز من تشا و تذل من تشا یہ بہت واضح ہے. پھر قضا کا مطلب کیا ہے؟ سادہ ترین چیزوں میں کسی گہرائی میں جائے بغیر قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا. وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب نے یہ حکم کر دیا ہے. اب وہ حکم جو ہوتا ہے کبھی کسی جھگڑے اور اختلاف کے اوپر ایک حکم ہوتا ہے اور کبھی خدا متعال نے خلقت میں حکم دے دیا ہوتا ہے. تو مثلا خدا متعال نے یہ حکم دے دیا مثلا شہد کی مکھی کو کہ وہ یہ کرے, وہ بھی ایک حکم ہے, اس کو بھی قضا کہہ سکتے ہیں. ایک قضا وہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا پھر کسی نے قضا کر دی, حکم دیا, اس کو قضاوت کہتے ہیں, جیسے عدالت وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. اور آج جو ہم پڑھیں گے اس میں بھی قضاوت کا لفظ شاید آئے گا. تو یہ جو خدا کا حکم جاری ہوتا ہے چاہے وہ دو کے اختلاف پر ہو چاہے وہ خلقت کے اوپر ہو, اس کو قضا کہتے ہیں. قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں سادہ لفظ کے اندر میجرمنٹ کو, میجرمنٹ. تو مثال کے طور پر یہ کہ کتنی بارش برسے یہ خدا کی قدر ہے. خدا نے اپنے نظام کے اندر یہ مقدر کیا ہوا ہے, معین کیا ہوا ہے کہ کتنی بارش برسے. یہ جو ہم کہتے ہیں مقدر, اس کا مطلب بھی وہی ہے, یعنی میجرڈ ہے, میجرڈ ہے, کیلکولیٹڈ ہے, صحیح ہے. تو جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں مقدر کا مطلب ہے جبر ہے, جبکہ مقدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ میجرڈ ہے, سب کا سب طے شدہ, اس معنی میں کہ اصول ہیں, ضابطے ہیں. وہ آئے کریمہ کیسے اس کے اندر لائیں؟ خدا نے فرمایا کہ جس کو خدا چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو خدا چاہے گا جنت میں ڈالے گا, جس کو خدا چاہے گا جہنم میں ڈالے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا نے پانی کے لیے اوپر ایک حکم جاری کیا ہے. پانی کی ایک خواص ہیں, وہ سب کو معلوم ہے کہ پانی کی خواص ہیں. اچھا, آگ کے اوپر ایک حکم جاری کیا ہے, آگ کے اپنے خواص ہیں, ٹھیک ہے. کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہوں کہ میں آزاد ہوں تو میں پانی پیوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ وہ آگ کی طرح عمل کرے؟ کیا یہ ہو سکتا؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پر دودھ کو خداوند متعال نے خلق کیا ایک نیچر کے اوپر, صحیح ہے, میں چاہوں کہ تیزاب ہو لیکن وہ اثر دودھ کا دکھائے چونکہ میں آزاد ہوں, نہیں, یہ میری آزادی میں نہیں آئے گا. میری آزادی خدا کی قدر سے پہلے تک ہے, بس میری آزادی ہے. خدا کی قدر جب آ گئی اب دودھ کا کام کرے گا, تیزاب کا کام کرے گا, پانی کا کام کرے گا, آگ کا کام ہوگا, صحیح ہے. خدا نمتار فرماتا ہے جس کو میں چاہوں گا عزت دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ میں نے عزت کا قانون بتا دیا ہے, ذلت کا قانون بتا دیا ہے. تمہیں عزت چاہیے, عزت کے قانون پہ جاؤ. نہیں عزت کے قانون پہ جاؤ گے, ذلت کے قانون میں پھنسو گے. اب ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ میں آزاد ہوں تو میں کام وہ کروں گا جو ذلت لائے لیکن مجھے عزت ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اب خدا متعال فرماتا ہے جس کو خدا چاہے گا اس کو عزت دے گا. یعنی قانون عزت کا خدا تم سے پوچھ کے نہیں بنائے گا, وہ خدا نے خود بنانا ہے. وہ خدا خود قانون بنائے گا کہ کس کو عزت ملنی ہے. اب تم کو عزت چاہیے تو تم اپنا قانون خود نہیں بنا سکتے, تمہیں خدا کے بنائے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. عزت چاہیے یا ذلت چاہیے؟ خدا نے ہر چیز کا قانون بنایا ہوا ہے اور وہ جو قوانین ہیں وہ دین کے اندر بیان کر دیے ہیں, وہ قوانین دین کے اندر بیان ہوئے. اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایک وہ قوانین ہیں جو دین کے اندر بیان ہوئے, ایسے عزت آئے گی ایسے ذلت آئے گی. ایک وہ قوانین ہے جو دنیا داروں نے اپنی دنیا کے لیے خود بنائے ہوئے ہیں. نام وہ بھی عزت کا لیتے ہیں لیکن وہ عزت نہیں ہے جو خدا نے کہی ہے, یہ ان کی بنائی ہوئی ایک عزت ہے. نام خدا بھی کہتا ہے میں تمہیں آسائش دوں گا, یہ دنیا دار بھی کہتے ہیں ایک آسائش ہے. ان دونوں آسائشوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس یہ جو دنیا دار ہیں انہوں نے اپنی اصطلاحات خود بنائی ہوئی ہیں جبکہ الفاظ وہی استعمال کر رہے ہیں جو دین کے اندر آئے تھے. مثلا دین میں کہا تھا عزت, انہوں نے بھی عزت کا لفظ پکڑا ہوا ہے. دین نے کہا تھا انعام, انہوں نے بھی انعام کہا ہوا ہے. دین نے کہا تھا جزا, انہوں نے بھی جزا کہا ہوا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہمیں دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عزت کی بات کرتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, اور کس قانون پہ چلے جاتے ہیں غلطی سے؟ جس میں خدا نے ذلت رکھی تھی، اور چاہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم اس راستے پہ چل نکلے ہیں، اب خدا ہمیں عزت دے، چونکہ ہم نے عزت چاہ رہے تھے. آپ نے عزت کے نام پر اس قانون کو ٹریگر کر دیا ہے جس کے اینڈ میں ذلت آتی ہے، اور اب آپ کی مرضی بھی نہیں چلے گی. آپ کو اگر مرضی چلانی ہے صرف اتنے میں چلا سکتے ہیں کہ جو قانون عزت ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں عزت میں آ جاؤ، بس یہ ہو سکتا ہے. بس اب میرے خیال میں آسانی سے کلیئر ہو سکتا ہے کہ ایک قضا ہے خدا کی، ایک حکم ہے جس پہ اس نے نظام بنایا ہے، ایک قدر ہے، یہ وہ میجرمنٹس ہیں جن کے اوپر نظام بنا ہوا ہے. ہماری آزادی نظام کو تبدیل کرنے کی آزادی نہیں ہے، نظام کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنے کی آزادی ہے کہ نظام کے اس حصے میں جانا ہے یا نظام کے اس حصے میں جانا ہے. اب اگر ایک آدمی کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہوئی، وہ عزت چاہتا تھا لیکن اس نے کون سی عزت پکڑ لی؟ جس کو دنیا عزت کہہ رہی تھی، غلطی اس کی ہے. اس کو وہ عزت دینی چاہیے تھی جس کو خدا عزت کہہ رہا تھا. اور اب اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے اور کہے کہ نہیں میں تو غلطی کروں گا اور خدا پھر بھی مجھے عزت دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون میری اور تمہاری مرضی سے تبدیل نہیں ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے ابدی قوانین ہیں، اور وہ ابدی قوانین امام امیر المومنین اور ان کی اولاد نے بیان کیے ہوئے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جو کوئی بھی امیر المومنین اولاد امیر المومنین سے وہ قوانین سیکھ لے، اس کو وہ بصیرت ملنی ہے جو ہم لوگوں کے جادوگروں کی طرح ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جادوگروں کو بہت احترام دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے، ابھی چاہے الفاظ میں ہم قبول نہ کریں لیکن ہم ہیں ایسے. اگر ہم جادوگروں کو احترام نہیں دیتے ہوتے نا، تو یہ ہم دولت مندوں کو اتنا احترام نہ دیتے. یہ وہی جادوگروں کی دنیا ہے یہ، جس کو ہم احترام دیے بیٹھے ہیں. بہرحال، تو اگر کوئی واقعاً چاہے کہ دین سے سیکھے، دین میں وہ قوانین مل سکتے ہیں جو انسان کو ایک غیر معمولی بصیرت دے سکتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، صرف ایک مشکل ہے، فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس بغیر ایمان کے بھی سیکھا جا سکتا ہے. آپ فزکس کو مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں فضول علم ہے، لیکن آپ بہت اچھا فزکس پڑھا سکتے ہیں. آپ میتھمیٹکس کو کہتے ہیں فضول ہے، نہیں ہے فضول، لیکن کوئی کہے فضول ہے پھر بھی میتھمیٹکس پڑھا سکتا ہے. لیکن کوئی یہ کہے میں خدا کے دین کو سیکھوں گا جبکہ دین پہ میرا ایمان نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. رٹ سکتا ہے، چند باتیں سیکھ لے گا، لیکن وہ جو بصیرت میں اور آپ چاہ رہے تھے، وہ صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے خدا کے سامنے. اس کے بغیر نصیب نہیں ہونی ہوتی. بس کوئی انسان اپنی فنڈامنٹلز کے اندر کنٹرول نہیں دکھا پا رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد دعویٰ کرے میں تفسیر قرآن بولوں گا، نہیں ہو سکتا. رٹ کے چند آیتیں بول لے گا، تفسیر نہیں بول پائے گا، یہ کچھ اور کرے گا، یہ نعوذ باللہ ایک اور گمراہی لے کر آئے گا. تو اس کو دین اگر چاہیے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، دین کے لیے تسلیم ہونا ہوتا ہے. اور اس خاطر یہ عرفا بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں جو پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ معاملے کیا ہیں. تو امام خمینی کا جو کی زندگی ہے، وہ بڑی عجیب زندگی، اس کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چند مدرسوں میں رہنے والا یتیم، کم عمر میں ان کے والد کو مار دیا گیا تھا، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیولپ کیا اللہ کی راہ میں، بندگی میں، کہ خدا نے متعال نے یہ عزت دے دی. یہ جو کچھ ہم نے اپنی نسل کے اندر امام خمینی کی حیات کو دیکھا ہے، آپ یقین مانیے یہ صدیوں میں کبھی ایک دفعہ ہوتا ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ جو بعد میں کچھ دوست احباب ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں، غیبت صغرا میں کبرا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ ہوا تھا. یہ بہت غیر معمولی کام تھا، اور جن لوگوں نے اس کو نزدیک سے دیکھا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا. ان کے پیچھے ایک دنیا بسی ہوئی ہے، صرف آیت اللہ خمینی نہیں تھے، صرف امام خمینی نہیں تھے، پیچھے عرفا کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی جو تقریباً 200 سال سے اس کے اوپر محنت کر رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں امام خمینی جیسے عارف آئے، اور ان کے اطراف میں چند بہت منتخب عرفا جمع ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہ کام کیا غیبت کبریٰ میں، میں نے عرض کیا نہیں ہوا تھا، یہ سارے عرفا جمع ہوئے، انہوں نے امام خمینی کو آگے کیا، سب ان کا ساتھ دیتے رہے مختلف عرفانی صلاحیتوں کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا کام ہو گیا جس کو امام خمینی نے کہا تھا ہمارا انقلاب نور کا ایک پھیلاؤ تھا، انفجار نور انہوں نے کہا تھا، نور کا ایک ایکسپلوژن تھا جو پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ تو یہ نور کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، حکومتیں نفسانی خواہشات میں تبدیل ہوتی ہیں، جیسے یہ فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن، یہ نفسانی خواہشات میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ایک عالم وہ آئے اور کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور کر کے بھی دکھا دے، اب یہ نفسانی خواہشات سے نہیں ہوتا ہے، یہ مکمل بندگی سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کو واقعاً ڈھونڈنا ہے کہ امام خمینی نے ایک کام کیسے کیا، یہ دیکھیں ان کے استاد کون تھے، دیکھیں ان کے استاد کون تھے، یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا تھا۔ تو میں کوشش کرتا رہا اس کے اوپر، شاید پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میں جتنا ڈھونڈتا رہا تو مثلاً ان کے پیچھے کون تھا، ان کے پیچھے کون تھا، تو مثلاً امام خمینی تھے، ان کے اطراف میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تھے، آیت اللہ دستغیب تھے، آیت اللہ بہجت تھے، اور اسی طریقے سے امام خمینی کے دو استاد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی تھے، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی تھے، ان سب کی جڑیں جا کر ملتی ہیں ایک شخص سے، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، ایک شخص۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی پچھلے انون عرفا کی آخری چین، بعد میں آنے والے معروف عرفا کے استاد۔ یہ عرفا نے 250-250 سال کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں سب کے سب سائلنٹ تھے، سائلنٹ بھی تھے اور ہڈن بھی تھے، مخفی تھے، سب خاموش تھے اور مخفی تھے۔ آیت اللہ سید علی قاضی کے استاد تھے ملا حسین قلی حمدانی، ان کے استاد مثلا احمد کربلائی فلاں فلاں، اور جا کے پتہ نہیں کہاں پہنچتی یہ بات علی جولہ پر اور شیخ شستر کے اوپر، سب کے سب خاموش تھے، کوئی نہیں جانتا تھا ان لوگوں کو، سید علی قاضی کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخری بندہ اساتذہ میں جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، فوت ہو گئے، سید علی قاضی تھے۔ ان کے بعد سے جو عرفا بنے، ان کی کلاس میں جو عرفا بنے، وہ تھے جن کو خدا نے شہرت دے دی۔ سید مثلا خود امام خمینی ان کے شاگردوں میں نہیں تھے لیکن ان کے ہم عصر تھے، امام خمینی تھے، آیت اللہ میں نے عرض کیا محمد حسین طباطبائی، کتنی شہرت مل گئی انہیں، آیت اللہ بہجت ان کو، اور آیت اللہ بہجت کا تو میں دیکھ دیکھ کے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، میں نے خود 1985 میں ان کے پیچھے 15-20 آدمی دیکھے تھے جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے، 15-20 آدمی مشکل سے پیچھے ہوتے تھے، بہت لگاؤں میں کہوں مجھے نمبر یاد نہیں، 40 لگا لیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ان نون بندے تھے بالکل۔ ان کے شاگرد آئے آیت اللہ مصباح یزدی، انہوں نے تھوڑا سا تعارف کروایا، پھر ان کے نام پھیل گیا۔ تو یہ آخری ان نون استاد سید علی قاضی تھے، بعد میں جو آئے وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے، وہ بہت مشہور ہو گئے۔ پھر تو میں سوچتا تھا سید علی قاضی کو ڈھونڈنا چاہیے، سید علی قاضی کے لیے امام خمینی نے کہا تھا وہ توحید کا پہاڑ تھے۔ کون سی توحید سیکھتے تھے؟ توحید کا پہاڑ ہونا ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے مسٹریز ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے۔ آیت اللہ سید علی قاضی نے، عجیب بات ہے، ان کی بایوگرافی کسی نے لکھی بہت خوبصورت، اب چھپ بھی گئی الحمدللہ، میں نے یہاں بک اسٹال پہ رکھوانے کو بھی کہا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ مولا ابو الفضل کے روضے پر جا کر وہ آخری دفعہ ان کو توحید نصیب ہوئی ہے، کوئی چیز ہے وہاں پر۔ وہ ہر جگہ گئے تھے، ہر جگہ گئے تھے، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہوئے آئے تھے، اور اس کے بعد آخری لمحے میں جب وہ توحید کا کوئی کمال ان کو نصیب ہوا ہے۔ اچھا، یہ توحید کا کمال کیا صرف دلیلیں ہوتی ہیں؟ وہ تو مجھے بھی آتی ہیں، آپ کو بھی آتیں گی، کیا مسئلہ ہے؟ دلیل نہیں ہے یہ۔ کیا توحید کا کمال صرف نماز شب پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے وہ حضرت ابراہیم والا معاملہ ہے، کہ خود توحید کے چینل میں واقع ہونا، کوئی ایسی چیز ہے یہ، اور یہ ان کو نصیب ہوئی ہے، اور اس وجہ سے یہ سارے عرفا ان کے سامنے سر جھکاتے تھے کہ نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں، اس کا نام ہے کہکشان نیستی، ان کی بایوگرافی ہے، یہ دیکھیں ہوا کیسے ہے. اچھا بغیر کسی تکلف تعارف کے کہہ رہا ہوں، میں اور آپ وہ نہیں ہیں، ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے، ہم اس کے 1% بھی نہیں ہیں، اگر وہ 100 ہے ہم نہیں ہیں. کم سے کم یہ دیکھ لیں کچھ دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے، یہ تو پتہ چل جائے، تاکہ ہمارے دماغوں میں کوئی یہ خناس نہ آئے کہ ہم کچھ ہیں. جا کے دیکھیں جو اصل گیم ہے وہ کھیلنے والے کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیسے پہنچے ہوئے ہیں، تو فوراً ہم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو ہم لوگ یہاں چار خواب دیکھ کر ادھر ادھر دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں کیا مولا کی بڑی عنایت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم طفل مکتب بھی نہیں ہیں، گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، طفل مکتب بھی نہیں ہیں. ہماری الف بے ان کی الف بے سے ڈفرینٹ ہے، الف بے مختلف ہے. آگے کی کہانی تو بہت دور کی بات ہے. اور آپ کہیں گے کہ مثلا کیا میں انسلٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل کھول کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جا کے دیکھیں ہے کیا، کہانی کچھ اور ہے. ابھی ہم لوگوں کے یہاں دیکھو، اب چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ہر چیز میں ریاکاری بھری پڑی، ہر ایک کو نام چاہیے، ہر ایک کو نمائش چاہیے، ہر ایک کو اپنی پریزنٹیشن چاہیے. اس کا کیا تعلق عرفان سے؟ اس کا کیا تعلق معنویت سے؟ یہ تو اس کے لیے زہر ہے. وہاں تو معنویت کی راہ میں کو جو پہلا قدم بڑھائے گا وہ بھی یہ گناہ نہیں کرے گا جو ہمارے یہاں روٹین کے اندر ایکسیپٹ کر لیے گئے کہ ہاں یہ تو ہوگا. ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، وہ وادی بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے بہت اصرار کر لیا اس کے اوپر. کم سے کم میں ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ ہم میں سے سب کو خدا نے متعال نے ایک لذت چکھنے کی صلاحیت دی ہے، ایسا نہ ہو چکھے بغیر مر جائیں، یہ نہ ہو. میں مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں نہیں کر پاؤں گا، آگے تک نہیں جا سکوں گا، کم سے کم چکھ کے مروں، تاکہ اس وادی میں انٹری ہو چکی ہو جس میں وہ لوگ بہت آگے جا چکے، بہت آگے جا چکے. تو کم سے کم یہ کہ کوئی کنیکشن ادھر ادھر کا ڈیولپ ہو جائے، نام تو پتہ چل جائے کم از کم. آپ یہ کتاب پڑھیں، ان میں سے اس سے ایک کام کیجیے گا، اس میں سے کچھ ناموں کا انتخاب کر کے اپنی دعاؤں میں، فاتحہ میں، نماز شب میں ان ناموں کو شامل کر لیجیے گا. اچھا مثلا کیوں، کل جب مریں گے نا ہم، اس دنیا میں جائیں گے وہاں یہ چیمپئن ہوں گے، تو ان کے سامنے جا کر کہیں گے کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو، کم سے کم آپ کا نام تو لیتے تھے فاتحہ میں، کچھ تو ہمارا خیال کرو. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بھائی جب میں کسی جگہ پہ جاؤں، کسی نئی جگہ پہ جاؤں، تو بھائی اپنی بھی تھوڑی سی پارٹی، کچھ کنیکشن بنا کے جاؤں نا، تاکہ اکیلا تو نہ پہنچ جاؤں اجنبی وہاں پہ، میرا کنیکشن ہونا چاہیے. تو زیارت عاشورہ پڑھو، تاکہ جب موت کا لمحہ آئے تو سید الشہداء کا کنیکشن کام آئے گا. فرشتے بھی احترام کرتے ہیں اس کا جو امام حسین کا نام لیتا ہے. تو یہ دنیا بسی ہوئی ہے، ہم اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ایک راستہ بنا لینا بہت ضروری ہے مرنے سے پہلے، تاکہ وہاں کے لیے ہم لوگ بالکل اجنبی نہ نکلیں. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ آل محمد و اجل فرجہم. کل انتہائی نفیس حصہ تھا اس مکتوب، عظیم الشان مکتوب کا، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ کن لوگوں کو اپنے ایڈوائزرز بنانا. تو امام نے فرمایا کہ تم ایڈوائزرز میں کوالیفیکیشنز مت دیکھنا، بلکہ ان کی کوالٹیز کو دیکھنا، یہ بہت بڑی بات تھی. حتیٰ ایکسپیرئنس بھی مت دیکھنا، کوالٹیز دیکھنا ان کی. تو امام نے کہا کہ تین نگیٹو کوالٹیز ہیں، ان کو کبھی نزدیک نہیں آنے دینا. فرمایا کہ بخل، بزدلی اور لالچ نہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، نہ تمہارے ایڈوائزرز کے اندر ہونی چاہیے، تمہارے لیے بھی نقصان دہ، ایڈوائزرز کے لیے بھی نقصان دہ. تینوں کی بنیاد ایک بات میں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. اب نہیں، ٹھیک ہے. اصل میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے بہت پڑھایا مختلف جگہوں پہ نا، تو بچے جب بات کرتے ہیں نا تو مجھے نظر آتا رہتا ہے، تو میں برداشت کرتا رہتا ہوں، برداشت کرتا رہتا ہوں، پھر ایک جگہ پہ لائے گا نا، دیکھا اب بہت ہو گئی ہے، تو اب اس سے زیادہ نہیں کرتے. پھر میں بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. آہ. صلی اللہ. محمد وآل محمد وعجب. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ تم بچوں کو بھگا دو گے اس طرح سے, وہ بچے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, تو میں کبھی تو اس بھی قبول کرتا ہوں, ہاں یہ کمزوری ہے. پھر میں ایک بات سوچتا ہوں, یہ ادب آداب دو چار جگہ رہ گئے, یہاں سے بھی ختم ہو گئے نا, پھر نہیں پتا کیا بچے گا. میں اپنے آپ کو دو نسلوں کا لنک دیکھ رہا ہوں, صاف بالکل کھل دل کھول کے بول رہا ہوں ابھی, میں اپنے آپ کو دو نسلوں کا لنک دیکھتا ہوں. ایک وہ نسل ہے جس کے بندے ختم ہو رہے ہیں اور ختم ہو جائیں گے, ایک وہ نسل ہے جس نے وہ نہیں سیکھا ہے جو پچھلی نسل نے سیکھا ہے. اگر میں اس کا لنک ہوں تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو وہ بتاؤں جو ہم نے سیکھا تھا اور جو اب اگلے نہیں سیکھ پا رہا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک بچہ آ رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, امریکہ کے ایک اسٹیٹ کا نام لکھا ہوا. ارے بھائی تھوڑا خیال کرو, تم ماتم کرنے آئے ہو, ٹھیک ہے ویسے کوئی شرٹ میں نہیں کہہ رہا مہنگی پہنو سستی پہنو, حد تک کالی پہنو نہیں کوئی بھی پہن لو, کم سے کم اتنا تو دیکھ کے آؤ لکھا کیا ہے اس کے اوپر. ایک جگہ ہے, اس کا ایک احترام ہے, اس کا ایک تقدس ہے, اسے پامال مت ہونے دو. یا مثلا کبھی کوئی بچہ یہاں پہ آ کے سلام پڑھتا ہے, ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے میرا دل کڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, امریکہ میں نہیں ہو تم. اگر حتیٰ امریکہ میں بھی ہوتا نا تو میں اس سے کہتا بیٹا اب یہاں پہ یہ مت پہنو, کچھ اور پہن کے آ جاؤ, تم تو یہاں بیٹھے ہو, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو تھوڑا سا گریسفل ہونا چاہیے, تھوڑا سا مؤدب ہونا چاہیے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کپڑے مہنگے ہونے چاہیے, نہیں کیوں مہنگے ہونے چاہیے, جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن اتنا قابل احترام ہونا چاہیے. ہماری یہ جگہ ہے, یہ ہم نے اجداد سے ورثے میں لی ہے, ورثے میں لی ہے, اور یہ سخت خطرے میں ہے اپنی تہذیب کے مٹنے کی وجہ سے. وہ تہذیب مٹ رہی ہے جو ادب آداب کی تہذیب تھی, صحیح. اس جگہ کے کچھ ادب آداب رہ گئے ہیں ابھی, اس کو نہ مٹنے دیں, بعد میں ہم پچھتائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. تو میں بہت مثال کے طور پہ بعض اوقات منع بھی کر دیتا ہوں, کوئی بیچ میں کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے اس کو منع کر دیتا ہوں, اس طرح کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں, بعد میں مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر سوچتا ہوں کہ نہیں بھائی کر لینا بہتر ہے, ورنہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا نعوذ باللہ تعالیٰ. تو بہرحال خدا انشاءاللہ ہمیں عزاداری کو اس کی روح کے ساتھ انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی اور تمام عزادار نے سعید و شہدا کی سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و اجل فرجم. فرمائے ان تینوں خاصیتوں سے دور رہو, ان کے مشاوروں کے اندر بھی یہ خاصیت نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمائے تو بس سب سے برا تمہارا مشاور وہ ہوگا جو تم سے پہلے گناہگاروں کے لیے بھی یہی کام کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے یہ بے اصول انسان ہے, اس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے, یہ صرف مفاد پرست انسان ہے. پہلے گناہگاروں کے ساتھ مل کے اپنے مفاد کو پورا کرتا تھا, اب تمہارے ساتھ مل کے اپنے مفاد کو پورا کر رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو یہ بہت وفادار ہے, یہ کسی کا وفادار نہیں ہے, صرف مفاد پرست انسان ہے. شاید تمہیں لگے یہ بہت چلتا پرزا ہے, یہ بہت کرامت انسان ہے, یہ تمہیں ڈبو دے گا, امام فرمانا یہ ختم کر دے گا تم, بدترین انسان ہے, اس کو مت نزدیک آنے دینا, کیونکہ وہ گناہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں. پھر فرمانے کون لو ان کی جگہ, ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے, بہت امپورٹنٹ تین پوائنٹ ہیں یہ, تدبیر پلاننگ رائے اوپینین کارکردگی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی. جو مینجمنٹ پڑھانے والے پڑھنے والے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے امام نے کیا کیا ہے, تین جملوں کے اندر پوری مینجمنٹ ڈال دی ہے, سب کچھ ڈال دیا ہے کہ تمہیں تین چیزیں چاہیے, پلاننگ اچھی کرے, اوپینین صحیح دے, پروڈکٹیوٹی لے کر آئے. امام فرما رہے تمہیں ایسے لوگ دینداروں میں مل جائیں گے, تم بے دینوں کی طرف مت جاؤ. تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر رائے اور کارکردگی بھی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے, مگر ان کی طرح گناہوں کی گناباریوں میں دبے ہوئے نہیں ہوں گے, جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہوگی اور نہ کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہو. ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا اور یہ تمہارے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے, اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے, اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط نہیں رکھیں گے. انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہرانا. بس امام نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا کون ایڈوائزر نہیں ہونا چاہیے، کون ایڈوائزر ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، اب ان میں بھی ایک کیٹیگری تمہارے اور نزدیک آنی چاہیے. وہ کون ہے؟ وہ تمہارے ایڈوائزر ہیں جو تمہارے سامنے حق بات بولیں چاہے تمہیں بری لگے. فرمایا ان کو نزدیک لاؤ. پھر تمہارے نزدیک ان میں، اب ان لوگوں کی بات ہے جو گنہگاروں کے ساتھ نہیں تھے، ان کی تدبیر، ان کی رائے، ان کی کارکردگی اچھی ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنے نزدیک لاؤ. پھر تمہارے نزدیک ان لوگوں میں زیادہ ترجیح کن کو پرائیورٹی دو؟ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو حق کی کڑوی باتیں تم سے مکمل کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں. یعنی یہ تمہارے مددگار ہوں گے اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا جو سب اسٹینڈرڈ ہوگا، یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ان کو اپنے سے نزدیک رکھو. بس یہ جو ان کی تدبیر اچھی ہے، جن کی رائے اچھی ہے، جن کی کارکردگی اچھی ہے، جو ظالموں کے ساتھ نہیں تھے، ان میں سے بھی ایک گروہ ہے، وہ حق بات کہنے میں تیز ہے چاہے کڑوی لگے. غلط بات کرو گے، سب اسٹینڈرڈ کام کرو گے، تمہارا ساتھ نہیں دے گا، فوراً سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں اس کام میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا. امام نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کو خلوت اور جلوت میں ان کو دکھانا یہ میرے ساتھ ہیں. چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں، ایسے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جو غلط ہوں، چاہے تمہاری خواہشوں سے میل کھاتی ہوں. پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا. ایک اور بات امام نے فرمائی، بہت بہت امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد واجل. پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں. اس گروپ میں سے بھی اگر کوئی ایسا آئے جو یہ کہے، آغا صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کی وہ بات، منہ بند کرواؤ اس کا، اس کو سمجھاؤ کہ میرے سامنے میری تعریفیں مت کرو. امام نے فرمایا ان کو تم اس بات کا عادی بنانا کہ یہ بغیر کارنامے کی تمہاری تعریفیں کریں، ان کو عادی بنانا کہ نہیں یہ حرکت یہاں نہیں چلے گی، یہ کام یہاں نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا میں تعریفیں کروں گا شاید ان کا دل مجھ سے اور نرم پڑے گا، تم دکھاؤ کہ میرا دل نرم نہیں پڑے گا، مجھے تمہاری عادت اچھی نہیں لگی، مجھے یہ تعریف نہیں سننی تم سے. یہ امام کہہ رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں مشکل یہ بنی ہوئی ہے، وہ ایران کا ایک صدر تھا، وہ کیا عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں علیہ ما علیہ، اس پہ وہ آئے جس کا وہ اس کا حقدار تھا. وہ جہاں جاتا تھا وہ میٹرس کا ماڈل لکھوا کے بھیجتا تھا کہ میں اس میٹرس پہ سوؤں گا. یہ ملک چلائے گا جس کو نیند ایک خاص میٹرس پہ آتی ہو، یہ ملک چلائے گا؟ نہیں. ملک چلانے کے لیے سخت ہونا چاہیے انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ ہر جگہ سو جائے تو یہ کیسے ملک چلائے گا؟ یہ خواہشات کا عادی ہے، اس کا مطلب ہے ایسے ملک نہیں چل سکتے. ڈبوتے ہیں پھر یہ لوگ، اس نے وہ ڈبویا، یہی جو آغا رئیسی سے پہلے تھا روحانی نام کر کے، اتنا ڈبویا اس نے، اور کیا تھا؟ سب نفس پرستی. یہ نفس پرستی کیا اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے؟ دکھاتی ہے. خوش آمدیوں کو اپنے اطراف میں جمع کر لیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ بینر لگواتے ہیں، آیت اللہ فنا فنا تشریف لا رہے ہیں، او چرام یہ جہاں سے وہاں تک سب بینر لگے ہوئے ہیں، وہ گاڑی گزر رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. لوگ اندھے ہیں کیا؟ کیا ہم جیسے بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نفس پرست ہیں؟ یا ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ بیوقوف نہیں ہیں؟ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نفس پرستی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں کچھ لوگ چپ بیٹھے رہیں گے، ان کی خوش آمدی میں آگے پیچھے گھومتے رہیں گے، سارے کام کرتے رہیں گے، لیکن کیا نفس پرستی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کیا؟ حتیٰ جو نفس پرست ہیں نا وہ بھی پہچان دیتے ہیں کہ یہ نفس پرستی ہو رہی ہے. حتیٰ جو نفس پرست ہیں، جو خدا پرست ہیں، وہ تو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا. اس سے ہم سمجھتے ہیں ہجوم لگا کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہجوم لگا کہ ہمیں دین پھیلانے کو ملے گا. کنفرم اس کا نقصان ہمیں اس سے کہیں زیادہ اٹھانا پڑے گا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نصیب ہونے والا نہیں ہوگا فائدہ، ہم نقصان اٹھائیں گے. اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ خلوص سے کمرو کم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس نبی کے پیچھے لوگوں کا ڈھیر تھا؟ انبیاء نے اتنے خلوص سے زندگی گزاری، اس کے باوجود اکیلے رہتے تھے، کیا ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ تعالی. ہمیں کس نے کہا یہ کہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے لوگوں کا ڈھیر لگا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بات بن جائے گی؟ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہ ہم اچھا کام کریں لوگ زیادہ آئیں تو غلط بات ہے؟ نہیں، غلط بات نہیں ہے، لیکن تم کام میں کمپرومائز کرو اس لیے کہ مجھے زیادہ بندے چاہئیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. تو اور میں مجھے اندر سے یہ احساس ہے کہ ہماری قوم بے وقوف نہیں ہے، معتقد ہوں اس بات کا. خاموش رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تماشا بن جاتے ہیں، بعض اوقات خود بھی تماشائی بن جاتے ہیں، لیکن بے وقوف نہیں ہوتے. اور کچھ دیر کے لیے، ایک جملہ میں ہمیشہ معتقد ہوں، آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے سب کو بے وقوف بناؤ یہ تو امیر شام نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا، بھول جاؤ، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حق کا ہے باطل کا ہے، سب پہچان جاتے ہیں. بارہ میرا وجہ میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد. فرمایا پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدہ سرائی غرور پیدا کرتی ہے، سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے. تمہارے نزدیک نیکوکار بدکار دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو ایسا کر، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بروں کو بدی پہ آمادہ کرنا. ایک آدمی برا ہے، ایک آدمی اچھا ہے. ایک دفعہ معاملہ سلام دعا کا ہے، ایک آدمی آیا مجھ سے سلام کر رہا ہے، تو میں یہ چہرہ دیکھ کے جواب نہیں دوں گا کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے، جواب دوں گا، نبی سب کو جواب دیتے تھے، سکھایا یہی ہے. اب ایک دفعہ کوئی خاص احترام دکھانا ہے، اب بھی میں کہوں برے اور اچھے سب برابر ہیں، بلکہ الٹا ہماری دنیا میں جو جتنا برا ہوتا ہے اس کو زیادہ احترام مل جاتا ہے. امام فرمانے یہ کبھی یہ کام نہیں کرنا. تم نے اگر بروں اور اچھوں کو ایک جیسا احترام دے دیا تو جو برائی کرنے والا ہے وہ جرأت مند ہو جائے گا، اور جو اچھائی کرنے والا ہے وہ دل برداشتہ ہو جائے گا. تو تم ایسا کام ہرگز نہیں کرنا. اس فرمایا ہر شخص کو اس کی منزلت پہ رکھو جس کا وہ مستحق ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد. اس پیراگراف کے چند جملے عرض کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ہر پوائنٹ ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بیان کرنے کی خاطر امام نے چند جملات جو فرمائے اس میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رایا پر پورا اعتماد اس وقت کرنا چاہیے جب کہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پہ بوجھ نہ لادے، اور انہیں ایسی ناگوار چیز پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے لیکن میں اس کو تیزی سے عرض کرتا ہوں. یہ جو ہمارے حکام ہیں یہ اپنی عوام پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں جمہوری اسلامی کے اندر رہبر معظم ہیں، اپنی عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے. امام خمینی نے زندگی میں جتنے سخت فیصلے کیے ہیں اس کے بعد ان کو معاشرے میں عزت بھول جانی چاہیے تھی دنیا کے حساب میں. ایک بات ہے، میں خود چونکہ پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کوئی پاپولر، بہت پاپولر لیڈر ہوتا ہے نا، اور وہ جب حکومت پہ آتا ہے اور وہ سخت فیصلے کرتا ہے وہ بے عزت ہو جاتا ہے، وہ بے عزت ہو جاتا ہے. امام خمینی جب حکومت پہ آئے 79 میں تو ان کے استقبال کے لیے مثلاً 30 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ تھے. 8 سال جنگ کی ہے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، لاکھوں خاندان ظاہری طور پر جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اجڑ گئے، صحیح ہے، یہ سب کچھ ہو گیا. دنیا بھر کی پابندیاں لگیں، کیا کچھ نہیں ہوا. جب مرے تو جنازے میں 1 کروڑ تھے، یہ کیسے ہوا؟ حاکم اگر 4 سال سخت فیصلے کرتا ہے نا، وہ اس کی ساری شہرت وہرت فارغ ہو جاتی ہے، वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। 8 साल जंग लड़ी है और फिर भी शोहरत यह है कि पहले 20 लाख 30 लाख थे, अब 1 करोड़ थे जो जनाजे में थे। सही, ये कैसे हुआ? अवाम पे एतमाद किया, अवाम पे एतमाद किया, अवाम को सख्ती में भी डाला, फिर भी अवाम पे एतमाद किया, अवाम उस एतमाद को वापस देती है। ये हमारे लीडर्स अवाम पे एतमाद क्यों नहीं करते? क्योंकि इमाम ने फरमाया तुम अवाम पे उस वक्त एतमाद करोगे जब तुमने उनके साथ अच्छा किया होगा। अगर तुमने उनके साथ बुरा किया हुआ है, अब तुम अवाम पे एतमाद करोगे क्या? नहीं। जिसने अवाम का पैसा लूटा हुआ हो, लूट लूट के पूरी दुनिया के अंदर जमा किया हुआ हो, वो अवाम पे एतमाद करेगा? उसको पता है मैंने इनको लूटा है। जिस दिन इनको पता चलेगा, और सबको पता भी चल चुका है, ये मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, ये अवाम पे एतमाद करेगा? ये कहां से अवाम पे एतमाद करेगा? अवाम पे वो एतमाद करेगा जिसको पता है मेरा दामन साफ है, मैंने हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए काम किया, वो अवाम पे एतमाद करेगा। ये वो उसूल हैं जो जाबते हैं। और मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नर बनूं तो इस पे अमल करूं, नहीं, आम ज़िंदगी में अमल करूं, आम ज़िंदगी में अमल करें, इसका असर है फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने मुताल का लुत्फ़ है, उनका करम है, खुदा ने मुताल का, जिसने हमें अहले बैत अतहार की तालीमात नसीब की हैं। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ आखिरी जुमले के तौर पर, वो ये इस सिलसिले में वो ये कि ऐसा नहीं कि दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं, दुनिया को बहुत ज़रूरत है। और इन्हीं में से निकाल निकाल कर बहुत सारे लोगों ने अपने लिए क्या कुछ बना भी लिया है, बहुत कुछ हुआ है। अब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मुश्किल एक रह गई, जिनसे कहा था उन्होंने नहीं सुना, बाकी दुनिया सुनती रही, देखती रही। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, अल्लाह अल्लाह फिल कुरआन ला युस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुह। फरमाया खुदा का वास्ता कुरान का ख्याल रखना, दूसरे उस पर अमल करने में तुमसे आगे ना निकल जाएं। सही है। तो अब हमें क्या कहना पड़ेगा? खुदा का वास्ता जो बलागा का ख्याल करना, ऐसा ना हो दूसरे इसको कर करके मैनेजमेंट के चैंपियन बन जाएं और तुम लोग यहीं पड़े के पड़े रह जाओ, ये ना हो जाए। इसको ख्याल करो, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं किसी तरीके से। और आप और हम तो वो हैं, इमाम ने काफिरों के लिए नहीं लिखा था, इमाम ने जो लिखा था अपनों के लिए लिखा था। तो मसलन एक आदमी अपने दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत रखता हो और उनसे कहे मौला मुझे आपका इल्म चाहिए, नहीं देंगे मौला, काफिरों को तो दे दिया। जो फासिक थे वो कुछ सीख के बैठ गए मसलन अपनी दानिश में, तो वो जो उनका चाहने वाला है उसको नहीं देंगे? वो उनको क्यों नहीं देंगे? वो अगर जाए मसलन मौला के रोज़े पर, कहे मौला मैं दुनिया लेने नहीं आया हूँ, मौला मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। अब मेरे जैसे लोग जाते हैं नजफ़ अशरफ, गाड़ी लेके आ जाते हैं, घर लेके आ जाते हैं, दुकानें लेके आ जाते हैं, सियासी पोस्टें लेके आ जाते हैं, अमीर मोमिनीन से क्या लेके आए? भैया अमीर मोमिनीन से लेकर आए मौला कायनात है, कोई काबिल कदर चीज़ लेकर आओ। ये जो औरफा थे, आप पढ़िएगा इन किताब में देखिएगा, ठीक है, ये लोग जाके वहाँ से क्या लेके आते थे और कैसे लेकर आते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे लेकर आते थे। आपको और हमें खुदा ने बहुत नसीब किया, आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप में से बहुत सारे लोग हैं अहले बैत की ज़्यारत हर रोज़ पढ़ते हैं, अहले बैत अतहार के एहतराम में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, बहुत कुछ मिल सकता है हम लोगों को, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा उनके रवैये को समझने की कोशिश करें, वो कैसे देते हैं, तो बहुत कुछ नसीब हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, इंसान के जज्बात अहले बैत के लिए हो जाए, बहुत बड़ी बात है, जज्बात अहले बैत के लिए हो जाए। एक दफ़ा अकल कहती है उनके सामने सर झुकाओ, सर झुका देते हैं, एक दफ़ा अकल तो कहती है, दिल कहता है इनके सामने सर झुकाओ, ये बड़ी बात है, दिल कहे कि इनके सामने सर झुकाओ। और आप लोग ऐसे ही हैं, हम में और आप में बहुत सारे लोग मजालिस में आते हैं, गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, जुलूसों में जाते हैं, शायद कोई बहुत बड़ी अकली फलसफी दलील भी नहीं होती, सिर्फ इतना पहचानते हैं औलाद फातिमा है,
اولاد فاطمہ نبی کی نسل ہے. کتنے لوگوں کو میں ملتا ہوں کچھ نہیں جانتے دین سے, کہتے نہیں بس کوئی بات نہیں نبی کی نسل ہے بس ختم ہو گیا معاملہ, احترام کر لیتے ہیں. یہ سادگی بھی بہت بڑی دولت ہے, سادگی میں بڑی دولت ہے. اور انسان جو نہ جانتا ہو تو نہیں جانتا ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن جو جانتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ بی بی سیدہ کون ہے اور پھر دیکھے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا, جو نہیں جانتا امام حسین کو وہ تو نہیں جانتا, لیکن جو جانتا ہے کہ امام حسین جب دنیا میں آئے تو رسول اللہ ان کو دیکھ کے رو رہے تھے, اب بھی حسین کے غم میں نہ روئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کیسے اپنے بچے کے لیے تڑپتے تھے پھر بھی نہ روئے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور ہم اور آپ تو اپنے اماموں کی زندگیوں میں مشکلات کو دیکھ چکے, سن چکے. یہ جو ایام ہیں ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے, یہ اسارت کے ایام ہیں, یہ امام زین العابدین کے زنجیروں میں جکڑے جانے کے ایام ہیں. کون امام زین العابدین علیہ السلام؟ سید الصابرین, سید الساجدین, مولا امام زین العابدین علیہ السلام. ہر امام کی امامت کا آغاز پچھلے امام کی شہادت پہ ہوا ہے. بس 11 امام شہید ہوئے, پھر ایک اور امام, ایک اور امام. لیکن میں اپنے دل سے سوچتا ہوں کسی کی امامت ایسی شروع نہیں ہوئی جیسے مولا امام زین العابدین کی. وہ لمحہ کیسے انسان یاد کرے جب مولا امام سجاد خیمے سے تشریف فرما ہوئے, نیزے پہ اپنے بابا کا سر دیکھا, فرمایا السلام علیک یا عبد اللہ الحسین. یا کریم خدا, امام زین العابدین علیہ السلام ہے. ایسا انسان کچھ نہیں بھول سکتا ہے, جو امام کا چاہنے والا وہ کیسے کچھ بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک روایت تڑپا دیتی ہے, ایک روایت سینوں کو جلا دیتی ہے. 11 محرم کا دن تھا, امام اپنے آپ کو زنجیروں میں دیکھ رہے ہیں, قید اور اسارت میں دیکھ رہے ہیں, اپنی پھوپھی کو دیکھتے ہیں جو سید الشہداء کے لاشے پر ماتم کرنے گئی ہے. گویا سید الشہداء کی یتیم بچی بھی وہیں پر موجود ہے. او یہ شمر لعین یا عمر سعد لعین نزدیک آتا ہے, یہ امام سجاد سے کہتا ہے بیبیوں سے کہو چلیں. امام سید سجاد خاموش رہتے ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اس لعین نے کوڑا امام کو مارا. رو کے رونا جتنا بھی رو کم ہے. اولاد فاطمہ کو کوڑا لگا, کمر جھک گئی, خاموش رہے. ایک اور کوڑا مارا, پھر خاموش رہے, پھر پے در پے کوڑے مارتا رہا. بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا تشریف لائیں, کہا بیٹا سجاد ظلم مت سہو, ہم چلنے کو تیار ہیں. فرمایا پھوپھی اماں, آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں, سجاد کوڑے کھائے گا لیکن بابا کا ماتم ہوگا, بابا کی عزا ہوگی. اب کیسے عزادہ کریں؟ ہمارے باپ نے کھوڑے کھائے, اب کیسے عزادہ کریں؟ انہوں نے خون بہایا اس کے اوپر. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. خدا جنہوں نے اولاد فاطمہ پہ ظلم کیا اور اس ظلم پہ راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خداوندہ اولاد فاطمہ کی مظلومیت کا صدقہ، پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے مولا امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔